وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اسلامی اقدار اور رسول اللہ کی سنت و سیرت کے محافظ تھے. آپ نے دین اسلام کے اعلیٰ اہداف کو آگے بڑھانے میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا. حریت پسندی، ظلم ستیزی اور جور و ستم کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنا آپ کی بے مثال خصوصیات میں شامل ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام ظلم و استبداد کے مقابلے میں ایک بے مثال بہادر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ نے حریت پسندی اور انسانی اقدار کی بنیاد رکھی ہے. آپ ایسی کردار ساز شخصیت تھے کہ تمام حریت پسندوں، ظلم سے نفرت کرنے والوں اور حق و انصاف کے قیام کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ان کی پیروی ضروری ہے. نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے دور میں جب اسلام عظیم بحرانوں اور مشکلات میں گرفتار ہو کر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک طرف تخت نشینوں اور ملوکیت پسندی کا اسلام تھا اور دوسری جانب بوریا نشینوں اور شریعت پسندی کا اسلام تھا، اس وقت رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دینے کا عزم کر لیا. لہذا آپ نے بنی امیہ کے سلسلے کی ایک نہایت ظالم و جابر فرد یزید بن معاویہ کے ظلم و استبداد کا تاریخ ساز مقابلہ کیا اور واضح الفاظ میں اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اسلامی اور انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے شہادت کو اپنے لیے باعث فخر قرار دیا. آپ نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی ہرگز ذلت برداشت نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس اعلان کو ہمیشہ کے لیے ظلم و جور سے رہائی حاصل کرنے کے ایک اسلامی منشور میں تبدیل کر دیا. آپ نے آواز دی، خالق کائنات کی قسم، میں ذلت کے ساتھ ظالم و جابر کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی مانند میدان جنگ سے فرار کروں گا.
ہوئے جو وارد میدان مالکان عدن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، تو بولے قوم سے نجرانی رہنما فوراً، نہ ہم نے دیکھے تھے ایسے کہیں رخ روشن، جو جلوہ فرما سے خدا ضرور ہے یہ.
سنے سنے یہ سارا زمانہ،
سامعین نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کی شخصیت کے احترام کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ نہ صرف ضرورت مندوں کی شخصیت کے مجروح ہونے اور ان کے احساس حقارت سے رنجیدہ ہوتے اور شرمندگی محسوس کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو براہ راست کچھ سکھانے اور تعلیم دینے میں بھی آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی. ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا کہ وہ صحیح وضو نہیں کر رہا تھا، برابری اسے وضو کا طریقہ بتانا بھی ضروری تھا. آپ نے اس شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کا عزم تو کر لیا، لیکن اسے براہ راست بتانے میں اس کی شرمندگی کے خیال سے آپ کو شرما رہی تھی، اس لیے آپ نے اس عمر رسیدہ شخص کو وضو کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا، آئیے ہم آپ وضو کریں اور اس عمر رسیدہ شخص سے فیصلہ کرنے کو کہیں، اس طرح یہ وضو کا صحیح طریقہ سیکھ لے گا. دونوں بھائیوں نے اس عمر رسیدہ شخص سے دیکھنے کو کہا اور خود دونوں نے وضو کرنا شروع کیا. جب وضو کر چکے تو اس عمر رسیدہ کی سمجھ میں آ گیا کہ صحیح وضو بانی اسلام و شریعت کے نواسوں کا ہے. اس نے کہا، اے رسول کے نواسوں، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، غلط میرا وضو تھا، اب میں اپنے وضو کی اصلاح کر لیتا ہوں، اور کیا کہنا آپ لوگوں کا کہ کس مدبرانہ انداز سے آپ لوگوں نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ تعلیم کر دیا.
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام لوگوں کے حقوق کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق عبد الرحمان نامی ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کو سورہ حمد کی تعلیم دی۔ آپ نے اس کے عوض معلم کو انعام و اکرام سے نوازا اور فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی پاداش 1000 دینار، 1000 جوڑے بہترین لباس، کافی مقدار میں زر و زیور اور بہت سے وسائل زندگی سے بھی زیادہ ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا قلب مبارک لطف و کرم اور محبت و مہربانی سے سرشار تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے نشب و فراز سے دوچار ہو کر رنج و غم اور شدید مشکلات میں گرفتار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ایک صحابی اسامہ بن زید کی ملاقات اور عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار کا مشاہدہ کیا اور اسامہ بن زید سے ان کی پریشانی اور الجھن کا سبب دریافت فرمایا۔ اسامہ بن زید نے دل سے ایک آہ کھینچی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا، مولا، دوسروں کے حقوق میری گردن پر ہیں، میں کچھ لوگوں کا مقروض ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق اور قرضے ادا کر دوں اور دوسروں کا مقروض ہو کر اس دنیا سے نہ جاؤں۔ یہ سن کر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، اسامہ کے سارے حقوق اور قرضے ادا کر دیے جائیں۔ اس وقت اسامہ بن زید مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اخلاقی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ راہ خدا میں نہایت خلوص کے ساتھ ظاہر و آشکارہ طور پر انفاق و خیرات کرتے تھے اور اس عمل کی انجام دہی میں صرف مستحق دیکھتے تھے، آپ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مانند راتوں کو روٹیوں کی بوری دوش پر رکھ کر یتیموں، مفلسوں اور ناداروں اور بےکسوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب روزے عاشور آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم سے کپڑے بھی لے لیے تو اس وقت آپ کے دوش پر بوریاں لادنے کے نشانات کا مشاہدہ کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ان نشانات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار راتوں کو پوشیدہ طور سے اپنے دوش مبارک پر کھانے کے سامان لاد کر یتیموں اور مفلسوں کے گھر پہنچاتے تھے، اسی وجہ سے یہ نشانات آپ کے دوش مبارک پر پڑ گئے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کی ایک عزادار اور شیدائی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ شانے اور وہ پشتے مبارک کہ جس پر روٹیاں لاد کر یتیموں اور بےکسوں کے گھر پہنچائی جاتی تھیں، انہیں روزے عاشور ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر ڈالا۔
سامعین, ابھی آپ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین, اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی اہم سرخیوں سے کر رہے ہیں, پھر پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات بھی آج کے پروگرام میں شامل رہیں گے. پہلے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیاں. اسرائیلی جیلوں سے مزید فلسطینیوں کی رہائی, فلسطینی عوام کا پرجوش استقبال. اردغان ترکیہ میں ایک کودتا سے خوفزدہ ہے, غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ. پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن, 18 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق, 28 دہشت گرد ہلاک. اخبار کیہان کی بعض سرخیاں. حماس نے قیدیوں کے تبادلے کو اسرائیل کی ندامت و تحقیر کے حربے میں تبدیل کر دیا. عشر فجر کے دوران عوامی خدمات کے دسیوں رفاعی منصوبوں کا افتتاح. پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایف اے ٹی ایف میں شمولیت سود مند نہیں رہے گی, ڈاکٹر علی لاریجانی کا بیان. صہیونی فوجیوں پر حملے کے ساتھ شام میں استقامت نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید, نتنیاہو ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ. ڈیرہ اسماعیل خان کار پر فائرنگ سے 4 لیویز اہلکاروں سمیت 5 افراد مارے گئے. آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری, کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی لگانے کے لیے آرڈیننس کی منظوری. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں. کرم میں امن و امان کا معاملہ, مسائل کے حل کے لیے عمائدین کا آج جرگہ ہوگا. وزیر داخلہ, اسپیکر, قومی اسمبلی کی ملاقات, حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پی ٹی آئی کے رویے پر گفتگو. وزیر داخلہ کو اپنی بات پر شرم آنی چاہیے, اس بار تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے, جنید اکبر. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں. 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر, سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سومرو, بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف شامل. پی ٹی آئی سے 26 نومبر کو درخواست کی تھی, اب بھی نہیں مانے تو ریاست حرکت میں آئے گی, وزیر داخلہ. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کے کالم کا عنوان ہے, دہشت گردی ایک بیانیہ. اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں قلات کے علاقے منگوچر میں فورسز کے ایک آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا, جبکہ مقابلہ کرتے ہوئے 18 جوان شہید ہوئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی درمیانی شب دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے منگوچل میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی. ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا, جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے. 2 دن قبل بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا تھا, جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے تھے. آخری اطلاع کے مطابق اس کارروائی میں 18 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور 28 دہشت گرد مارے گئے ہیں. قلات میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی فورسز گشت پر ہیں. پاکستان کے افغانستان سے ملکہ علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں مقیم ہے، افغان طالبان کی سہولت کاری سے لطف اندوز ہو رہی ہے، پاکستان میں مقیم غیر ملکی باشندے خصوصاً افغان مہاجرین پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت، سہولت کاری اور انٹیلیجنس معلومات یہیں سے ہوتی ہیں، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر ایک ہی ہیں، بی ایل اور دیگر بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کا آپس میں اتحاد ہے اور ان کا ایجنڈا پاکستان کی وحدت و سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان دہشت گرد گروپوں کی کارروائیوں سے صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ اب صوبے کے عوام حکام سے ان دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کارروائیوں سے ان کے کاروبار اور روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان آج بھی دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ بلوچستان میں ہونے والا حالیہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ پاکستان کے دشمن ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز اپنی جانوں کی قربانی دے رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقہ ریاست کے نام پر صرف سہولتیں مانگے، انفراسٹرکچر مانگے، امن و امان مانگے، خوشحالی مانگے، لیکن جب دینے کی باری آئے تو پھر خاموشی سے بیٹھے رہا ہے اور یا اپنے خاندان سمیت بیرون ملک چلا جائے اور پاکستان کے بارے میں صرف یہی سوچ لیا جائے کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا سیکورٹی فورسز کا کام ہے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے اخبار انقلاب کی بعض سرخیاں۔ گزشتہ 6 برسوں میں زراعت کی شرح نمو 5% رہی، اقتصادی سروے۔ سپریم کورٹ نے گجرات کے گیر سومنات ضلع میں مسمار شدہ متنازع درگاہ پر 1 سے 3 فروری تک عرس یا میلہ منعقد کرنے کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ سے صدر جمہوریہ کا خطاب، اپوزیشن کی تنقید۔ دروپدی مرمو نے 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ بنانے کے سرکار کے دعووں کو دہرایا۔ کانگریس نے سیاسی تقریر قرار دیا، عوامی موضوعات کو نظر انداز کرنے کا الزام۔ ٹرمپ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرانے کی ضد پر قائم، مصر و اردن پر دباؤ۔ امریکی صدر نے ہفتے بھر میں تیسری بار اپنی تجویز پر زور دیا، کہا کہ قاہرہ اور عمان کو اس کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ دونوں ممالک کے لیے بہت کچھ کرنے کا حوالہ دے کر احسان بھی جتایا۔ سمین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ایک ادارے کا عنوان ہے، بستی بسانا کھیل نہیں۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ کے درد کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحرا میں ریت کے ذرات کو چھاننا۔ ایک ایک خاندان اپنے کئی کئی افراد کو کھو چکا ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان اہل غزہ کو جو بقید حیات ہیں، جنگ بندی کے بعد اپنے علاقے میں لوٹنا کیسا لگ رہا ہوگا۔ کم و بیش 1.5 سال اسرائیلی جارحیت جاری رہی، مگر عالمی برادری نے سوائے تماشا دیکھنے کے کچھ نہیں کیا۔ اس برادری سے توقع نہیں کی جا سکتی، وہ کم از کم اب دل کھول کر مدد کرے گی، یہ اسرائیل کو دوبارہ جارحیت سے روک سکے گی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ غزہ کے عوام اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اب جو انہیں موقع ملا ہے دوبارہ خود کو بسانے کا، تو یہ عمل انہیں ایک نئی آزمائش میں مبتلا کرے گا، مگر وہ قوم جو اتنی بڑی فوجی طاقت سے نہیں ڈری، اس کے بارے میں قوی امید ہے کہ ایک بار پھر داد شجاعت دینے کے لیے کمر بستہ رہے گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین، اب وقت ہوا ہے عشر فجر کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. سماعت فرمائیے عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. عزیز سامعین عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کے مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ دیکھی ہے کرملا ایک نئی باوفا
قرآن کریم کی متعدد آیات الہی سنت اور روایات کو بیان کرتی ہیں. مذہب کی زبان میں نظام ہستی میں خدا کی حکیمانہ مرضی اور ارادہ شامل ہے. خدائی تقدیر کی بنیاد پر خلقت دنیا کے مظاہر مخصوص قوانین کی بنیاد پر اپنے ارتقائی راستے پر چلتے ہیں. قرآن کریم نے ان قوانین کا ذکر الہی سنت اور روایات کے طور پر کیا ہے جو متعین ہیں اور تبدیل نہیں ہوتے. یہ قوانین صرف قدرتی مظاہر کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ ان میں انسانوں کی انفرادی اور سماجی زندگی بھی شامل ہے. جیسے کہ خدا اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے یا یہ کہ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ان آیات میں سے ایک ہے جو آسمانی روایات میں سے ایک آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حق کے دشمنوں کا منصوبہ رب کے منصوبے کے مقابلے میں کمزور اور ناکام ہے.
سامعین یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس گروہ نے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید اور گرفتاری کا انعام مقرر کیا اور آپ کو پھانسی دینے کی تیاری کی. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 54 میں فرماتا ہے، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے حل تلاش کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حل تلاش کرنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجات دشمنوں کے منصوبوں کے خلاف خدا کی تدبیر کا نتیجہ تھی۔ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا خالق بہترین حل تلاش کرنے والا، مدبر اور تدبیر کرنے والا ہے۔
ایران کا اسلامی انقلاب کن حالات سے گزرا ہے اور اس کے خلاف دشمنوں کی سازشوں اور بدنیتی پر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ انقلاب ایک زندہ اور متحرک معجزہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی طرف سے انقلاب اسلامی کے خلاف دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے میں آیت و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین کی بار بار تشریح کی گئی۔
اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 47 کے آخر میں فرماتا ہے، بے شک مومنوں کی فتح ہم پر ہے، مومنوں کی مدد ہمیشہ ہمارے ذمہ ہے۔
جب بھی کسی قوم و ملت کی تحریک ظلم کے خلاف اور عدل کے قیام نیز الہی مقاصد اور الہی اقدار کے حصول کے ہدف پر مبنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے ایران پر عراقی باسی حکومت کے فوجی حملے کی شکست میں ایک بار پھر ان الہی روایات کا مشاہدہ کیا۔ صدام نے تمام طاقتور یورپی ممالک، امریکہ اور سوویت یونین کی حمایت سے ایران پر حملہ کیا۔ ان برسوں میں انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے حملے صرف جنگ تک محدود نہیں تھے، ملک کے اعلی عہدیداروں کا قتل بھی مغرب سے وابستہ گروہوں کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ صدر، وزیر اعظم، عدلیہ کے سربراہ، کئی اراکین پارلیمان اور وزراء کو 4 ماہ سے بھی کم عرصے میں دہشت گرد گروہ ایم کے او کے دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ کسی بھی دوسرے ملک میں ان میں سے ایک بھی واقعہ اس کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم کر سکتا تھا، لیکن ایرانی عوام نے مشکلات کو برداشت کر کے اسلامی انقلاب اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی محبت و ایثار کا اظہار کیا۔ دشمنوں نے جب بھی انقلاب اسلامی کے خلاف اپنے حملوں میں اضافہ کیا، انہیں عوام کی طرف سے اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ملا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا، دشمن ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا تھا، ایرانی قوم سے امن، استحکام اور سکون چھیننا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے دشمن کے حملے کے مقابلے میں ایسا حشر کیا کہ و مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین۔ مقدس دفاع کی بدولت قوم جہاں تھی وہیں سے مزید آگے بڑھی، اس کی تیاری اور آمادگی بڑھ گئی۔ استکباری دشمنوں کی یہ سازش ایرانی قوم کے خلاف کام نہیں کر سکی۔
سامعین، آپ یہ پروگرام ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ایران پر اقتصادی پابندیاں، جو کہ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد سے عوام کے خلاف شروع ہوئی تھی، اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ خود امریکی حکام اسے مفلوج کرنے والی پابندیوں سے تعبیر کرتے ہیں جو عوام کی مزاحمت سے ناکام ہو گئی۔ کچھ امریکی حکام نے اس منصوبے کی شکست اور سنگین ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پابندیاں ایران کے خلاف کام نہیں آئیں، تخریب کاری اور قتل و غارت گری کام نہیں آئی، ایران کے ساتھ جنگ بھی کام نہیں آئے گی۔
دشمن ہر دور میں نئے طریقے اور نئی چالیں ڈھونڈتا رہا ہے۔ تازہ ترین سازشوں میں سے ایک، جو ماضی کے مقابلے میں بہت وسیع تھی، چند ماہ پہلے اسلامی انقلاب کے خلاف دشمن کی مشترکہ اور ہائبرڈ جنگ ہے۔ اس جنگ میں امریکہ، صہیونی حکومت، یورپ کی بعض غاصب طاقتوں اور انقلاب اسلامی کے مخالف بعض گروہوں نے ایرانی قوم پر حملہ کرنے کے وسیع منصوبے بنائے۔ ایک مضبوط میڈیا وار کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایران کی ایک غیر محفوظ تصویر بنانے کی کوشش کی اور سفید جھوٹ سے کھلا دھوکہ دیا۔ میڈیا نیٹ ورکس اور ورچوئل اسپیس پر ان حملوں کی شدت اس قدر تھی کہ اس نے ملک کی سرحدوں سے باہر اسلامی انقلاب کے چاہنے والوں کو پریشان کر دیا۔ عسکری میدان میں انہوں نے ہر قسم کے جنگی ہتھیار ملک میں لانے کی کوشش کی اور ان سے وابستہ گروہوں کو ہنگامہ آرائی اور فسادات میں استعمال کرنے کی کوشش کی، جن میں سے اکثر کو سیکورٹی اداروں نے آپریشن سے پہلے گرفتار کر لیا۔ انتشار، عوامی املاک کو جلانا اور نقصان پہنچانا، قتل و غارت، فسادیوں کو تربیت دینا اور میڈیا اور ورچوئل نیٹ ورکس کے ذریعے افراتفری پھیلانا، ایران دشمن طاقتوں کا بنیادی ہدف تھا۔ ایک بڑی تعداد کو مغربی حکومتوں کے تعاون سے عوامی عدم اطمینان کو پیدا کرنے اور بھڑکانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خواتین کے حقوق یا انسانی حقوق کے تحفظ کی آڑ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مغربی ممالک، بالخصوص جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ کی شدید سفارتی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر شدید ہو گئیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ان تمام حملوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہا اور اس نے دشمنوں کی اس تازہ سازش کو ناکام بنا دیا۔
رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نظام پر حملہ کرنے کے لیے دشمن کی سازشیں ختم ہو جائیں گی تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دشمن سازشیں کرتا ہے، اسلامی نظام بھی جوابی تدبیر کرتا ہے۔ وہ تدبیر کرتے ہیں اور خدا بھی حل تلاش کرتا ہے، اور خدا تعالی حل تلاش کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔
ایران کی اقتصادی سرگرمیوں میں، جسے ملک کی اسٹریٹجک پالیسیوں کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے، نالج بیسڈ معیشت پر توجہ دینا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اپنی تقاریر میں کئی بار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کا تذکرہ، جو عظیم الشان کتاب نہج البلاغہ میں ہے، کئی بار کیا ہے کہ علم طاقت ہے۔ عوام اور حکام کو رہبر انقلاب اسلامی کی بارہا یاد دہانی میں سے ایک، سائنس اور ٹیکنالوجی پر عبور اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر توجہ دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے سائنسی بنیادوں پر ترقی کرنے کی، یہ ہماری قطعی ضرورت ہے۔ اگر ہم علمی بنیادوں پر ترقی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے تہذیبی دشمنوں اور ثقافتی اور سیاسی مخالفین کا ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ یہ خطرہ اسی صورت میں کم ہوگا یا ختم ہوگا جب ہم علمی ترقی میں آگے ہوں گے۔
سامعین، آج کی نئی دنیا میں اصل طاقت ان ممالک کی ہوگی جو نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رہبر انقلاب نالج بیسڈ کمپنیوں کی تشکیل کی صورت میں سائنس پر مبنی معیشت پر زور دیتے ہیں، تاکہ اس سے نہ صرف تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کیا جا سکے بلکہ معیشت کے مختلف شعبوں میں پیداواری صلاحیت اور کام کی استعداد کو بھی بڑھایا جائے۔ نوجوان آبادی اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کی وجہ تھا آج ایران میں تقریباً فولاد کے 100 کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم پروڈکٹ جس کی کھپت ترقی کی علامت ہے، سیمنٹ ہے۔ ایران کئی قسم کے سرمئی، چنائی اور رنگین سیمنٹ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2021 میں ایران دنیا کے 8 بڑے سیمنٹ پروڈیوسرز میں شامل تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار کے لیے ایران میں 80 کے قریب کارخانے سرگرم ہیں، جو ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی اور ہمسائے ممالک جیسے عراق، افغانستان، شام، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان اور قازقستان کو برآمد کرتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی تجارتی اور تجارتی بیلنس شیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ایران کی جانب سے علاقائی اور پڑوسی ممالک کو نان پیٹرولیم اشیاء کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ صنعت اور معدنیات کے موجودہ وزیر جناب فاطمی امین کے مطابق، ایران کی برآمدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور توقع ہے کہ اگلے سال تیل کو تجارتی توازن سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج کل برآمدات میں ایران کا مقصد صرف ڈالر کمانا نہیں ہے بلکہ طاقت پیدا کرنا بھی ہے، یعنی ایسی مصنوعات کی پیداوار اور برآمد جو اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں، مثال کے طور پر ایسی دوائیں اور ساز و سامان برآمد کرنا جو بہت کم ممالک میں تیار ہوتا ہو۔ سن 2021 میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے حوالے سے ایران کا درجہ 65 تھا۔ ملک کے منصوبہ سازوں کی کوشش ہے کہ اگلے 5 برسوں میں یہ درجہ بندی 40 سے نیچے ہونی چاہیے۔ ایسا ہونے کی صورت میں ایران اقتصادی دنیا میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے ملک کے طور پر پہچانا جائے گا۔
سامعین، ٹیلی کمیونیکیشن اور مواصلاتی آلات کی ترقی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو کسی ملک کو ترقی و پیش رفت کے انڈیکس کے قریب لاتی ہے۔ آج سیٹلائٹ ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماضی میں سیٹلائٹس کے مشن زیادہ تر سیکیورٹی یا مسابقتی تھے، لیکن آج اس ٹیکنالوجی کی اقتصادی جہت بہت اہم ہو گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے ذریعے بھیجی گئی تصاویر اور ڈیٹا ٹیلی کمیونیکیشن اور نیویگیشن نیز قدرتی آفات کی پیشن گوئی کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح معدنی دریافتیں، موسمیاتی تبدیلیوں کی نگرانی، جنگلات، چراگاہوں اور سمندروں کی نگرانی بھی اس سے آسان ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایرانی نالج بیسڈ کمپنیاں سیٹلائٹ کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ، سیٹلائٹ انفارمیشن وصول کرنے اور بھیجنے کے شعبے میں سرگرم ہیں۔ اس میدان میں ایران کی تازہ ترین کامیابیوں میں سے ایک قائم 100 سیٹلائٹ کی لانچنگ ہے، جسے IRGC ایرو اسپیس فورس کے ماہرین کی کوششوں کی بدولت 13 آبان 1401 شمسی کو لانچ کیا گیا۔ اس سیٹلائٹ کا ایک منصوبہ وینس سیٹلائٹ کو مدار میں رکھنا ہے۔ ناہید سیٹلائٹ ایک ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے جسے ایران اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بنایا ہے۔ خلا میں ایران کے کامیاب سیٹلائٹ لانچنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران علم کی چوٹیوں کو سر کرنے کا عزم رکھتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین لیجیے آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی فتح و کامیابی کو ایک محال کام کے ممکن ہو جانے کا مصداق قرار دیا ہے۔ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی تاکید۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی، فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان۔ غزہ کے شہداء کی تعداد 47,480 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان میں اسسٹنٹ کمشنر کرم پر فائرنگ میں ملوث 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی فتح و کامیابی کو ایک محال کام کے ممکن ہو جانے کا مصداق قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قرآن کریم کے 41ویں بین الاقوامی مقابلوں کے شرکا سے خطاب کے دوران اللہ پر توکل اور اعتماد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ غزہ کی جنگ کے آغاز میں اگر یہ کہا جاتا کہ غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے کے عوام امریکہ جیسی سپر پاور سے جنگ کر رہے ہیں اور امریکہ کو شکست دیں گے تو کسی کو یقین نہیں آتا، لیکن یہ امر محال کی مشیت سے محقق اور ممکن ہو گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور پوری دنیا کی اقوام سے امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی محاذ آرائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے عوام اور دیگر اقوام میں فرق یہ ہے کہ ایرانی عوام میں یہ کہنے کی ہمت و جرات ہے کہ امریکہ جارے، جھوٹا، مکار اور سامراجی سرشت کا حامل ہے، اسی لیے ایرانی عوام امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دوسری قوموں میں ان حقائق کو بیان کرنے کی جرات نہیں ہے اور امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے میں اپنا رول ادا نہیں کرتی، اسی لیے وہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پاتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی عوام نے پچھلے 46 برسوں کے دوران سامراجی طاقتوں کا صبر و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس مقابلہ آرائی میں نہ صرف اسے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ تمام میدانوں میں اس نے ترقی اور پیش رفت بھی کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے ملک کی دفاعی ترقی کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے وزارت دفاع کے ایرو اسپیس انڈسٹریز کمپلیکس کے دورے کے دوران کہا کہ حکومت ملک کی دفاعی صنعتوں کی ترقی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ایران کی فوجی پیش رفت کسی بھی غیر ملکی جارحیت کو روکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر پزیشکیان نے وزارت دفاع کے ایرو اسپیس ڈویژن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف دفاعی اور خلائی کامیابیوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہمارا دشمن ہم پر آزادانہ حملہ کرتا تھا۔ 8 سالہ جنگ کے دوران عراقی باسی حکومت کو ہماری زمین اور فضائی حدود تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی اور دشمن اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتے تھے۔ آج ایران نے دفاعی شعبے میں جدید زمانے کے مطابق ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایران کی خود مختاری پر حملہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہے۔ صدر مسعود پزیشکیان نے ایران کی فوجی طاقت کو دفاعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اب ماضی کی طرح ایران کو میزائل حملوں اور بمباری کا نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایران کی دفاعی طاقت کا مظہر ہے، جسے دوسروں پر جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس عزم کو دہرایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم کرے گا۔ البتہ یہ کام کسی بھی قوم کو دھمکانے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے تاکہ کوئی بھی ملک ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہ کرے۔ ایران نے 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اعتماد کی رونمائی کر دی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے وزارت دفاع کی جانب سے ہونے والی میزائلوں کی نمائش کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کے دورے کے دوران 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والے اعتماد بیلسٹک میزائل کی نقاب کشائی کی گئی۔ وزارت دفاع مسلح افواج کی نگرانی میں تیار ہونے والا جدید ترین بیلسٹک میزائل 16 میٹر لمبا اور 1.5 میٹر قطر کا حامل ہے۔ اعتماد میزائل ہدف کو نشانہ بنانے تک ہدایت کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان علاقوں کے فلسطینیوں کی دربدری اور ان علاقوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کیے جانے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ میں صہیونی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ صہیونی جارحیت سے فلسطینیوں کے عزائم ہرگز متاثر نہیں ہوں گے اور صہیونی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے تمام علاقے فلسطینیوں سے متعلق ہیں اور وہ فلسطین کا حصہ بنے رہیں گے اور ان علاقوں کو فلسطین سے جدا نہیں کیا جا سکے گا۔ تحریک حماس نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند کروائے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ قابل ذکر ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ میں صہیونی جارحیت میں دو مزید فلسطینی عام شہری شہید ہوئے اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں ان شہادتوں پر مبارکباد اور تعزیت پیش کی ہے اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان علاقوں کے فلسطینیوں کی دربدری اور ان علاقوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کیے جانے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ غزہ پٹی میں مزید 27 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں، جس کے بعد شہداء غزہ کی کل تعداد 47,487 ہو گئی ہے۔ صہیونی دہشت گردی کے باعث تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے شہیدوں کی تلاش بدستور جاری ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 27 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں پہنچائے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 24 شہیدوں کے جنازے صہیونی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے نکالے گئے۔ دو افراد زخموں کی شدت کے نتیجے میں شہید ہو گئے اور ایک فلسطینی صہیونی فوجیوں کی تازہ فائرنگ میں شہید ہوا ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق اسپتالوں میں پہنچائے جانے والے شہیدوں کے جنازوں کی تعداد کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 47,487 اور زخمیوں کی تعداد 1,11,588 ہو گئی۔ شیخ نعیم قاسم شہید سید حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ کے حوالے سے خطاب کریں گے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی عوامی اور استقامتی تحریک حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم جنوبی لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور حزب اللہ کے سابق سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی تشییع جنازہ کے حوالے سے آج ایران کے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے خطاب کریں گے۔ یاد رہے کہ حزب اللہ کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ 27 ستمبر 2024 کو بیروت کے علاقے زاہیہ پر غاصب اسرائیل کے شدید ترین فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ لبنان کے رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی نے اپنے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے اس کا ٹھوس مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دو روز قبل بھی صہیونی ٹولے نے بمباری کر کے 2 لبنانیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا تھا۔ خاص طور پر بقا کے علاقے میں صہیونی ٹولے کے اقدامات نے وہاں کے مقامی شہریوں کے تحفظ اور لبنان کی خود مختاری کے بارے میں سخت خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے نمائندے ابراہیم الموسوی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور عالمی برادری سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی حکومت کے لبنان پر بار بار حملے، جنگ بندی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اسسٹنٹ کمشنر کرم پر فائرنگ میں ملوث دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بوشہرہ میں فائرنگ کے واقعات میں ملوث ملزموں کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق جمعے کو اسسٹنٹ کمشنر سعید منان پر فائرنگ کرنے والے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مزید افراد کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے۔ دریاسنا گزشتہ روز بوشہرہ میں فائرنگ کے واقعات کے ملزمان کے خلاف 3 مختلف ایف آئی آر درج کر لی گئیں۔ یاد رہے کہ نومبر 2024 میں لوئر کرم کے علاقے باغان میں ایک قافلے پر حملے میں 40 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد کئی عشروں پرانے زمینی تنازعات کے باعث ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 130 مزید جانیں چلی گئی تھیں۔ شام کے صوبہ حما میں مسلح دہشت گردوں کے حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق مغربی شام کے صوبہ حما کے اسلمیہ علاقے کے تلزہب قصبے پر دہشت گرد گروہ کے حملے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ انسانی حقوق کے نگراں شامی ادارے نے بھی شمالی دمشق میں شامی سائنسداں حسن ابراہیم کے قتل کی خبر دی ہے۔ انسانی حقوق کے نگراں شامی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ شامی سائنسداں کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ اس مرکز نے اعلان کیا ہے کہ حسن ابراہیم کو 5 روز قبل سائنٹیفک ریسرچ سینٹر سے ان کے کام کی جگہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ شام میں مسلح گروہ نے 27 نومبر 2024 کی صبح سے شام کے سابق صدر بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے حلب کے شمال مغرب، مغرب اور جنوب مغربی علاقوں میں اپنا آپریشن شروع کیا، اور آخری کار 11 دن کے بعد انہوں نے شام کے دارالحکومت دمشق پر اپنے کنٹرول کا اعلان کیا اور بشار اسد کے ملک سے نکل جانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے شام بدستور بدامنی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور اوچا نے اعلان کیا ہے کہ 2025 میں افغانستان میں تقریباً 2.3 کروڑ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور اوچا نے ایک رپورٹ میں اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ 2025 میں افغانستان میں تقریباً 2.3 کروڑ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی کہا کہ 39% خاندانوں کو پانی کے ذرائع خشک ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور 23% افغان آبادی اب بھی غیر صحت بخش پانی کے ذرائع استعمال کرتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک صورت حال ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 28% افغان عوام صحت عامہ کی خراب حالت میں ہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اوچا نے زور دیا کہ اس نازک صورتحال میں فوری اقدام کی ضرورت ہے، اور اس نے انسانی امداد کو ضروری بنا دیا ہے۔ اس سے قبل ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں لاکھوں خاندانوں کو موسم سرما میں خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سویڈن میں عراقی عیسائی پناہ گزین سلوان مومکا کی ہلاکت کے چند روز بعد ڈنمارک کی انتہائی دائیں بازو کی ہارڈ وے پارٹی کے رہنما راسموس پالوڈان نے ایک بار پھر گستاخانہ حرکت میں قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا۔ سویڈش میڈیا کے مطابق پالوڈان نے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پیغام میں کوپن ہیگن میں ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے اپنے اس گھناؤنے فعل کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈنمارک کے اس سیاستدان نے ایک بار پھر قرآن پاک کی توہین کی، حالانکہ اس سے قبل ڈنمارک کی پولیس نے مومکا کی موت کے بعد اس گھناؤنے فعل کی ممانعت کا بیان جاری کیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا میں طیارہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جبکہ اس حادثے میں 19 افراد زخمی بھی ہوئے۔ امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر فلاڈیلفیا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس حادثے میں پہلے 6 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی گئی تھی. امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی. طیارہ گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم, خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی